الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. اس کا نام سورة القيامة ہے، یعنی قیامت کا تذکرہ اس سورت کے اندر تفصیل سے آیا، اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا نام سورة القیامہ ہے. اوپر والی سورت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورت میں قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے. اوپر بھی قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور یہاں پر بھی قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے، کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً. اس اعتبار سے دونوں صورتوں میں مناسبت ظاہری بات ہے. 31 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی سورة القارعہ کے بعد اور سورة الحمزہ سے پہلے پہلے. ویل لکل حمزۃ اللمزہ، سورة الحمز سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے. علامہ ابن شیرین فرماتے ہیں کہ جو آدمی خواب کے اندر اس سورت کی تلاوت کرے وہ آدمی قسم کھانے سے بچا ہوا رہے گا، بچتا رہے گا. اس لیے کہ بیجا قسم کھانا یہ بہت بڑی بری بات ہے، تو اس سورت کو پڑھنے والا بیجا قسم کھانے سے بچتا رہے گا اور کبھی زندگی کے اندر قسم نہیں کھائے گا. دنیا میں انسان جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو تین باتیں دیکھ کر قسم کھاتا ہے. نمبر ایک، اس کی عظمت کے پیش نظر، کسی چیز کو باعظمت بامرتبہ سمجھے اور اس کا مقام مرتبہ بہت بلند اور بہت عظیم سمجھے اور اس کی عظمت اور مرتبہ اور علو شان کو سامنے رکھ کر کے انسان قسم کھاتا ہے. تو قسم کی ایک علت ہوتی ہے عظمت، دوسری علت ہے قسم کی ندرت، کوئی چیز نادر ہوئے انوکھی ہوئے تو اس کی وجہ سے بھی انسان اس کی قسم کھاتا ہے. اور تیسری چیز محبوبیت، کسی کی محبت اتنی گہری اس کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کی محبت کے مارے بھی انسان اس کی قسم کھانے لگتا ہے. باری سبحانہ و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو مخلوق کے سامنے اس کی افادیت کو ظاہر کرتے کہ تین اتنی مفید چیز ہے کہ تم اس کو خوب استعمال کرو، تو اس کی افادیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی. تو کسی چیز کا فائدہ اور کسی چیز کا جو ہے اہم مرتبہ بتانے کے لیے باری تعالیٰ قسم کھاتے. اب یہ جو آیت کے اندر لا سے سورت شروع ہو رہی ہے تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ لا اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ پہلے کوئی بات چل رہی تھی، اس کی تردید کے اندر لا لائی گئی. پہلے سے ایک بات چل رہی تھی، اس کی تردید ہو رہی ہے لا کے ذریعے سے. تو یہ سابقہ ایک مضمون تھا جس مضمون کی تردید جو ہے لفظ لا کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. اب یہاں کون سی بات ہے جس کی تردید لا کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قیامت جیسی دو ٹوک چیز، دلائل سے ثابت چیز، اس کا یہ اہل مکہ انکار کرتے ہیں، بلکہ انکار سے آگے بڑھ کے مذاق اڑاتے ہیں. ان کے اس کلام کی گویا آیت کریمہ کے ذریعے سے تردید کی گئی. تو سابقہ مضمون کی اس کے ذریعے سے باری تعالیٰ نے تردید فرمائی. اب دیکھیے، قیامت ایک ایسا مضمون ہے کہ اس قیامت کے مضمون کو باری تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہوں پر متعدد دلائل اور شواہد کے ذریعے سے ثابت کیا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، اب یہاں تو سیدھی قسم ہی کھائی جا رہی ہے، دلیل کوئی نہیں، دلیل قسم کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ وہ دن آ کر کے رہے گا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. اب یہ نفس لوامہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نفس لوامہ کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ انسان کو ملامت کرتا ہے. ملامت کرتا ہے مطلب اندر اندر سے کوستا ہے انسان کو, اندر اندر سے جو ہے وہ ڈانٹتا ہے نفس اندر سے. دونوں حالت میں صوفیہ فرماتے ہیں دونوں حالت کے اندر, نیکی کرے تو بھی اور گناہ کرے تو بھی. بھئی نیکی کرے تو کیوں اندر سے کوسے گا؟ نیکی کرنے پر اندر سے اس لیے کوسے گا کہ اس نے بہت کم نیکی کی, اس کو تو زیادہ نیکی کرنی چاہیے تھی, اور زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ نیکی کرنے کی تھی. کیوں اس نے نیکیوں میں صفت احسان پیدا نہیں کیا؟ کیوں نیکی کی مقدار میں کمی کی؟ اس لیے وہ انسان کو اندر اندر سے ملامت کرتا ہے. اور گناہ کرے تو ظاہر بات ہے ملامت کرنا. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ مومن کو تو ہر حال میں اس کا نفس ملامت کرتا ہی رہتا ہے, کہ اگر نیک ہوگا تو نیکیوں کی کمی پر ملامت کرے گا, گناہ ہو جائے تو گناہ کے اوپر ملامت کرے گا. اس طریقے سے وہ ملامت کرنے والا ہی ہوتا ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, اور میں ملامت کرنے والے نفس کی جو ہے قسم کھاتا ہوں. اب نفس بول کر کے بعضوں نے مراد لیا ہے انسان کی ضمیر کو, کہ جس کو ضمیر کہا جاتا ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ تمہارا معافی ضمیر ادا کرو, تیرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ تو نفس بول کر کے ضمیر مراد لیا ہے. گویا نفس انسان کی اندرون کی وہ کیفیت ہے جس میں خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے رہتے. خواہشات اور ارادے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کہ نفس کے اندر. تو اسی نفس کی باری تعالیٰ یہ آیت کے اندر قسم کھا رہے ہیں. دیکھو قرآن مجید کے اندر تین طرح کا نفس آیا, پورے قرآن کے اندر غور کرو. نمبر ایک نفس لوامہ, نمبر دو نفس امارہ, نمبر تین نفس مطمئنہ. اب یہ امارہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو اندر اندر سے برائیوں پر اکساتا رہتا ہے, برائیوں کی دعوت دیتا رہتا ہے. اس لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کہنا پڑا نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنی پڑی. تو یہ نفس جو ہے اندر اندر سے انسان کو برائی کے اوپر اکساتا ہے, اسی کو نفس امارہ کہتے ہیں. نمبر دو وہ نفس جو غلط کام کرنے یا غلط بات سوچنے یا بری نیت کرنے کے اوپر نادم ہوتا ہے اور انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تو ایسی بری نیت کرتا ہے, ایسے گندے کام تو کرتا ہے, تو غلط سوچتا ہے, ایسا ایسا تو کرتا ہے, اس کو نفس لوامہ سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اسی کو ہم اپنی اصطلاح میں معافی ضمیر بھی کہتے ہیں. نمبر تین ایک تیسری شکل ہوتی ہے جو نفس انسان کو صحیح راستے کے اوپر چلنے اور گناہ کا راستہ چھوڑنے کے اوپر اطمینان دلاتا ہے کہ تو نیکی کرتا ہے, بہت صحیح بات ہے, تو گناہ کو چھوڑے ہوئے, بہت صحیح بات ہے. تو نیکیاں کرنے پر گناہ چھوڑنے پر اطمینان دلاتا ہے, اس کا نام رکھا جاتا ہے نفس مطمئنہ. صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اپنی جبلت فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے تو امارۃ بالسوء ہے, کہ وہ انسان کو برے کام کی دعوت دیتا ہی دیتا ہے. البتہ انسان جب نیک کام کرے, ریاضت اور مجاہدہ کرے, تو ایک مقام پر جا کر کے وہ لوامہ بن جاتا ہے کہ پھر وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا. جیسے ہی گناہ کی اندر سے ملامت کرے گا اور نیکیوں میں کمی کی اندر سے ملامت کرے گا, تو یہ ریاضت مجاہدہ نیک اعمال کی کثرت کے بعد نفس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن برائی بالکل منقطع اور ختم نہیں ہوتی ہے، باقی رہتی ہے پھر بھی برائی. آگے انسان نیک کام میں ترقی کرتا ہے، اللہ کے قرب کے اندر قریب پہنچتا ہے، تو اخیر میں جا کر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ شریعت طبیعت بن جاتی ہے، اور شریعت ایسی طبیعت بن جاتی ہے کہ خلاف شریعت کام کرنے سے طبیعت کے اندر نفس کو طبیعت خلاف شریعت کام کرنے کی نفرت ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. جیسے کہ ماشاءاللہ آپ سب حضرات کا نفس ہے کہ آپ حضرات اگر نماز چھوڑے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، نماز پڑھے تو ہی چین ملتا ہے، نماز نہ پڑھے تو چین ہی نہیں ہوتا ہے، اور جو ہے گناہ کرے تو چین ہی نہیں ہوتا ہے، گناہ چھوڑے تو ہی چین ہوتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کرتے ہیں، گویا اطاعت کے اندر اطمینان اور ترک معاصی میں اطمینان. اب یہ کیفیت انبیاء کو دائمی ہوتی ہے، اور صلحاء اور صوفیاء کو دائمی ہونا ضروری نہیں، بعض مرتبہ ان کی بھی گاڑی پٹڑی سے ادھر ادھر ہلنے لگتی ہے اور ادھر ادھر ان کی گاڑی بھی اتر جاتی ہے. اس لیے یہ تیسری قسم ہے نفس کی، نفس مطمئنہ. ایحسب الانسان الن نجمع عظاما، انسان سے مراد کافر انسان. کیا ہے انسان کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ عدی ابن ربیعہ کے متعلق آیت نازل ہوئی، امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ عدی ابن ربیعہ یہ خاندان بنی زہرہ کا حلیف تھا، اور اخنس ابن شریق ثقفی کا داماد ہوتا تھا. یہ عدی اور اخنس ہی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ برے ہمسائے سے مجھے محفوظ رکھنا. برا پڑوسی بھی بہت ڈینجر چیز ہے، غلط پڑوسی آ جاوے تو انسان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے. اس لیے حدیث میں دعائیں مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ، بسنے کے گھر میں برے پڑوسی سے اللہ میری حفاظت فرما. یہاں بھی آپ اس کے نظارے دیکھتے رہتے ہیں برے پڑوسی کے، کتاب کے لیے ڈھکے اور جو ہے کونی مارنا، غصے ہونا، گرم ہونا، سب چلتا رہتا ہے. تو یہ برے پڑوسی جو ہے ایک خطرناک چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی. چنانچہ ایک دن یہ عدی حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ دوسرا سوال کیا، قیامت کے احوال کیا ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی کیفیت بتائی، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں قیامت کو دیکھ بھی لوں تب بھی میں تم کو سچا نہیں مانوں گا اور تمہاری تصدیق نہیں کروں گا. اور کہنے لگا کیا اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو پھر اکٹھا کر دیں گے؟ انسان مرے گا، قبر میں دفنایا جائے گا، بوسیدہ چورا ہو جائے گا، ہڈیاں منتشر ہو جائے گی، پھر اللہ جمع کر ڈالیں گے ہڈیوں کو، ایسا کیسے ہو سکے گا؟ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، اللہ نجمع عظام، وہ کافر یوں سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. اس کو کہو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو پوری قدرت رکھتے کہ اس کے پور پور کو ہم ٹھیک ٹھیک بنا دیوے. یعنی انسان کا ڈھانچہ تو ایک بہت بڑی چیز، چھوٹا سا انسان کا یہ پوروا، یہ ٹیروا، ہم اس کو بھی مکمل بنانے کے اوپر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں. اب یہاں پوروے کا کیوں خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا؟ بعض مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ پوروا ایک چھوٹا سا عضو ہے، تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے عضو کو ہم بنا سکتے ہیں تو بڑے اعضا کو تو بدرجہ اولا ہم بنا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اور بعض حضرات نے بہت نقطے کی بات اس کے اندر نکالی کہ یہ انسان کی انگلیوں کے اوپر جو لکیریں ہوتی ہیں باریک باریک, خصوصاً یہ انگوٹھے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے, تو یہ لکیریں عجیب اللہ تعالیٰ کی عجب ترین قدرت ہے کہ دنیا کے کروڑوں خربوں ابجوں انسانوں کے اندر دو انسان کی یہ لکیریں یکساں نہیں ہو سکتی. کروڑوں انسانوں کی یہ لکیریں ملاؤ آپس کے اندر تو یکساں نہیں ہو سکتی. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں فنگر پرنٹ. اور آج کل بڑے بڑے ملکوں نے جو ہے, چونکہ انسان کے چہرے اور فوٹے کے اندر تصویر میں ہیرا پھیری کرنا بہت آسان, پاسپورٹوں میں ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے پاسپورٹ کسی کے نام کی, تصویر کسی اور کی لگا دی, تصویر میں ہیرا پھیری کر دی, چشمہ پہنا دیا, چشمہ نکال دیا. لیکن جو ہے یہ جو ہے اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. اسی لیے ویزاؤں میں, سرکاری کاروائیوں میں یہ اب نئی سسٹم چالو ہوئی فنگر پرنٹ کی, اور فنگر پرنٹ کے ذریعے سے انسانوں کی شناخت محفوظ رکھی جاتی ہے. اسی لیے اب دستاویز اور سرکاری کاغذات میں دستخط کوئی اہم نہیں رہی, اب سب کو جا کر کے انگوٹھا لگانا پڑتا ہے. میرا بھارت مہان, سب انگوٹھا چھاپ بن گئے, یعنی پڑھے لکھے بھی سب انگوٹھا چھاپ ہو گئے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما. لیفجر, بعض حضرات نے اس کو تکذیب کے معنی کے اندر لیا ہے, بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے والی چیز کو جھٹلا دے. آگے والی چیز یعنی کیا مطلب؟ مرنے کے بعد زندہ ہونا, جو آگے پیش آنے والی ہے اس کو جھٹلا دے. بعض نے لیف جورا کا ترجمہ ڈھٹائی سے بھی کیا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے سلسلے کے اندر ڈھٹائی میں پڑا رہے. مفسرین نے اس کا بہت پیارا مطلب بیان کیا کہ دیکھو انسان قیامت کو دلائل سے تو جانتا ہے کہ حق ہے, لیکن اس کا اعتقاد اپنے دل میں بٹھانا نہیں چاہتا ہے. کیوں بٹھانا نہیں چاہتا دل میں اعتقاد؟ کہ اگر دل میں قیامت کا یقین بٹھا لوں تو پھر میں ڈروں گا کہ یہ نہیں کرنے کا, وہ نہیں کرنے کا, ایسا کرنے کا, ایسا کرنے کا, یہ حلال, یہ حرام, یہ شریعت, یہ امر, یہ معروف, یہ منکر, یہ سب میں انسان پڑے گا اور میری زندگی نعوذ باللہ تنگ ہو جائے گی کہ یہ کرو وہ مت کرو, یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ, ایسی ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ قیامت کا یقین دل میں آنے ہی مت دو تاکہ میں یہ سب پابندیوں کے اندر مبتلا نہ رہوں اور میں ڈھٹائی کے ساتھ, آزادی اور آوارگی کے ساتھ جو چاہوں میں کرتا رہوں, ایسی زندگی میں گزاروں. یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے. یسأل أیان یوم القیامة, یہ انسان پوچھنے آیا ہے کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کا ٹائم تو ذرا بتا دو. یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ قیامت جو ہے کب قائم ہوگی. اور کیوں پوچھنے آیا تھا؟ مذاق کے لیے اور جھٹلانے کے واسطے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب نگاہیں چندھیا جائے گی, ایک معنی. دوسرا معنی, جب نگاہیں حیران حیران ہو جائے گی, دوسرا معنی. دیکھو بریق البصر کا ایک مفہوم یہ ذکر کیا گیا کہ نگاہیں ایک جگہ کے اوپر جم جاوے. دیکھو جب آدمی کسی چیز کو انوکھی دیکھے, اچمبے کی دیکھے, تو کیسا حیران اور ہکا بکا رہ کر کے ایک ہی جگہ یوں دیکھنے لگ جاتا ہے. تو کہا انسان قیامت کے دن ہکا بکا رہ جائے گا اور ایک ہی جگہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہوا ہو جائے گا. اور بعض کہتے کہ اس کی نگاہیں چندھیا جائے گی, یعنی روشنی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ جب انسان کی نگاہوں میں جتنی استطاعت ہے, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ روشنی آئے تو نگاہیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہے, اس کو کہتے ہیں چندھیا جانا. تو کہا جب انسانوں کی نگاہیں قیامت کے دن چندھیا جائے گی. وخسف القمر, اور چاند بے نور ہو جائے گا, یعنی ایسا جگمگاتا ہوا یہ چاند, اس کی روشنی ختم ہو جائے گی, بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اکٹھا کر دیے جانے کے بہت سارے مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں کے دونوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے, دونوں کے دونوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے, یعنی جانب مغرب سے. سورج بھی جانب مغرب سے نکلے گا اور چاند بھی جانب مغرب سے نکلے گا. نمبر دو, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا اور سمندر کی آگ بھڑک اٹھے گی, پانی آگ کی طرح بھڑک اٹھے گا. شیخ سلیمان نے تفسیر جمل کے اندر یہ مطلب نقل کیا کہ بروک یہ موت کے وقت پر ہوگا, گویا کہ آنکھ کی روشنی جاتی رہے گی. انسان جب مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ روح دھیمے 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 اعضا سے نکلتی ہے اور وہ اس وقت کام کرنا چھوڑتا ہے. پیر میں سے روح نکلی, پیر ٹھنڈے, ہاتھ میں سے روح نکلی, ہاتھ ٹھنڈے, آنکھ میں سے روح نکل جائے گی تو آنکھ بھی بیکار ہو جائے گی, اپنا کام کرنا ترک کر دے گی. اس طرح کا جو ہے حال ہوگا. یہ بھی اس کا ایک مطلب نکالا گیا ہے, یقول الانسان یومئذ این المفر, انسان قیامت کے دن بولے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, ہے کوئی بھاگنے کی جگہ, دیوال کود کے ہم بھاگ جاوے یا کہیں سے جو ہے ہم پہرا چھوڑ کے توڑ کے چلے جاوے. کلا, ہرگز نہیں, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. لا وزر, کوئی پناہ اور حفاظت کی جگہ نہیں, کہیں بھی تم بھاگ کے نہیں جا سکو گے. الی ربک یومئذ المستقر, آج کے دن تو رب کے سامنے جا کر کے ٹھہرنا پڑے گا, اللہ کے سامنے جا کر کے ٹھہرنے کا اور حساب دینے کا, اور جزا سزا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی. جاؤ.